محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. سب سے پہلے میلاد با سعادت خامس آل عباد سید الشہداء سید شباب اہل الجنہ نور چشم پیغمبر خدا علی مرتضی جناب سیدہ کونین اور برادر امام حسن مشتبہ انسانیت کے نجات دینے والے تاریخ کے سب سے عظیم قربانی پیش کرنے والے ایسی قربانی جس کو انسانیت نہیں بھول سکتی. آپ کی میلاد باسعادت کی مناسبت سے اور مولا قمر بن ہاشم سقائے اہل بیت فرزند حیدر کرار مولا ابو الفضل کی میلاد کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. پورا دین تعلیمات محمد و آل محمد یعنی ان کے میلاد کے دن ہمیں کیا کہنا چاہیے. ہم آزاد ہیں ایک حوالے سے اس لیے کہ محمد و آل محمد اصل میں آئے ہیں دین پہنچانے کے لیے. دین پہنچانے کے لیے کربلا کی اس عظیم قربانی کا اہم ہدف دین کو بچانا اور دین کے دشمن کو رسوا کرنا اور لوگوں کو امام برحق کی طرف متوجہ کرنا یعنی امام باطل کا ہدف دین کو مٹانا ہے. امام برحق اپنے آپ کو قربان کرے گا دین کو بچائے گا. تو اسی لیے سب سے اہم ہدف پیغمبر خدا اور اہل بیت کا یہی کہ دین پیش کرنا ہے. ان کے فضائل بھی اسی لیے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ ان کی معرفت فضائل بیان کرنے سے معرفت ہوتی ہے محبت ہو جاتی ہے خود بخود محبت ہونے سے ان کی فرمائشات کو بہتر سمجھ سکتے بہتر لے سکتے ان کی سیرت پر بہتر عمل کر سکتے ورنہ وہ ہماری تعریفوں کے محتاج نہیں ہیں. ان کی تعریف کرنے والے خدا ہے. حتیٰ ہمارے گریوں کی طرف بھی محتاج نہیں ہیں. انہوں نے انتخاب کیا شہادت کو انتخاب کیا. امام نے فرمایا تم نہیں دیکھتے حق پر عمل نہیں ہوتا ہے باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا. میں شہید ہونے کے لیے آیا ہوں کیونکہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. یہ نہ سمجھو حسین مظلوم ہو کر تنہا ہو گئے شہید ہو گئے. نہیں, آپ نے انتخاب کیا تھا رہتی دنیا تک حق کے لیے حق والوں کے لیے علم حق کو بلند رکھے پیغام ملتا رہے. یزیدی اس وقت کے یزید صرف نہیں پوری تاریخ کی یزیدیت کو رسوا کرنا چاہتے تھے. رسوا کرنے کا ہدف یہ نہیں تھا ہم بعض اوقات اپنے دشمن کو رسوا کرنا چاہتے نہیں, چاہتے تھے وہ ناکام ہو جائے. رسوا آدمی دین کو خراب نہیں کر سکتا ہے. بدنام آدمی دین کو خراب نہیں کر سکتے. یہ جو رہبران باطل کامیاب ہو جاتے ہیں دین کو خراب کرنے کے حوالے سے, انسانوں کو گمراہ کرنے کے حوالے سے, وجہ ہے کہ لوگ ان کو نہیں پہچانتے. اگر پہچان لیں گے پھر وہ کامیاب نہیں ہوں گے. کربلا نے یزیدیت کو رسوا کیا تاکہ پھر دوبارہ لوگ گمراہ نہ ہو. تو اسی لیے ایک قسم کی جمع کریں گے پیغام الدین اور پیغام حسین دونوں کو. جس طرح سے گفتگو شروع کی میں نے کہ خدا قسمیں کھا کر فرماتا ہے کہ سارے انسان جہنمی ہے, سارے انسان نقصان میں, دنیا میں بھی نقصان میں, آخرت میں بھی نقصان میں. دنیا میں ممکن اپنے سمجھ میں نہ آ جائے, جانور بن گیا ہے, درندہ بن چکا ہے, بھیڑیا بن چکا ہے, بندر بن چکا ہے, ہر حیوان سے بستر بن چکا ہے. کل انعام بلہم اول سبیل. ابھی دنیا کو دیکھیے, سائنس میں, علم میں اتنی ترقی کی ہے, اب یمن کے مظلوموں پر کتنا ظلم کرتے ہیں, یمن کے مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں اور مذمت بھی انہی کی کرتے ہیں. عجیب یہ ہے, مذمت بھی انہی کی کرتے ہیں, ظلم بھی انہیں مارے جا رہے ہیں, وہ بھوکے مارے جا رہے ہیں, بیماریوں کے ساتھ مارے, بچے مارے جا رہے ہیں, ہزار مسئلہ, اور سب مل کر برا بھلا بھی انہی لوگوں کو کہتے ہیں. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ جن کے ہاتھ میں دنیا کی قیادت ہے وہ انسان نہیں ہے, وہ جانور ہے, انسان نما درندے ہیں. قوانین ٹھیک ٹھاک قوانین ہیں, جنگ کے دوران آپ اسلحہ نہیں بھیج سکتے, اور آپ خود یورپ کھل کر آئے نا, انگلینڈ, جرمن, اسپین, فرانس, اٹلی, امریکہ, یہ سارے ممالک اسلحہ بیچ رہے جنگ کے دوران. اور ادھر کیا کہتے ہیں, یمنیوں نے فرض کیجئے دسیوں ہزار بمباری اور میزائل کے نتیجے میں چند میزائل بھیجا ہے, مارا ہے, اسی چند میزائل کے بنا پر کہہ رہے یہ ایران سے آیا ہے, وہ بھی دلیل نہیں ہے. اسی بنا پر ان بیچاروں کو مجرم, ہزاروں کے مقابل میں یہ کیا ہے, یہ بھی انسانیت نہیں ہے, یہ درندے ہیں, انسان نما جانور ہے. تو انسان خسارت میں, یعنی دنیا میں بھی, کل انعام بلہم اضلوا سبیل, آخرت میں یہ حقیقت کھل کر سامنے آئے گی. قرآن فرماتا ہے فبصرک الیوم حدید, آج تمہاری نگاہیں مضبوط ہو جائیں گی, حقیقت دیکھ لیں گے, حقیقت سامنے آئیں گی. تو انسان خسارت میں ہے, مگر وہ جن کے پاس ایمان ہو, عمل صالح ہو, دوسروں کو بھی دعوت دے حق کی طرف, تبلیغ دین کرے اور دوسروں کو بھی عمل کی طرف دعوت دے, جن کے پاس یہ چار صفت ہے وہ کامیاب ہے. خدا قسمیں کھا کر فرماتا ہے. اب کامیابی کے ذریعے کیا ہے؟ انسان کے پاس زمانہ ہے, روزگار ہے, اس کی اپنی زندگی ہے, اپنی عمر ہے, یہی سرمایہ, اسی کے ذریعے ہر آدمی کامیاب ہو سکتا ہے. عاقل بھی, کم عقل بھی, سادہ آدمی بھی کامیاب ہو سکتا ہے اگر اپنی عمر کو خدا کے راہ میں خرچ کیا. جتنی عقل زیادہ اتنا ہی اس کا درجات بالا تر. امام فرماتے ہیں ہمارے شیوخ کو پہچان لو ان کے علم و معرفت کے ذریعے, تم اہل عقل بنو, صرف واقعات نقل کرنے والے, روایتیں نقل کرنے والے مت بنو, عقل کے ذریعے سوچو. ائمہ کا حکم ہے. اب دیکھیے, یہ آپ کے پاس, انسانوں کے پاس یہ عمر ہے, یہ سرمایہ ہے, یہ سب کے پاس ہے. اب اس عمر سے, اس سرمایہ سے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسانی سفر, روحانی سفر, ملکوتی سفر, الہی سفر, قرب خدا کے سفر میں, صراط المستقیم کے سفر میں کامیابی حاصل کرنے کے کچھ اصول ہیں. ان اصول سے آشنا ہونے کی ضرورت تھی. دیکھیں کتنے ادیان ابراہیمی والے یعنی آسمان سے نازل ہونے والے ادیان کے ماننے والے ہیں, اور پھر ان کے درمیان مسلمان کتنے ہیں, مسلمانوں کے درمیان اہل بیت کے ماننے والے کتنے ہیں. وجہ کیا ہے؟ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں تو دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اصولوں سے آگاہ ہو جائے. میں نے عرض کیا مولا امیر المومنین کے کلام سے کہ فرمائے قوموں کی نابودی کی ایک وجہ یہ کہ بنیادی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں, فرعی باتوں کو لیتے ہیں, غیر ضروری باتوں کو اپناتے ہیں. بنیادی باتیں جس پر ایک فرد کی حیات, معاشرے کی حیات قائم ہے, اس کو نظر انداز کرتے ہیں, پست لوگوں کو اپنا قائد بناتے ہیں اور فاضل اور شائستہ لوگوں کو پس پوش ڈالتے ہیں. یہ قوم پستی کی طرف جائے گی, یہ قوم غلام قوم بن جائے گی, یہ قوم ذلیل قوم بن جائے گی, یہ قوم جاہل قوم بن جائے گی. اگر عالم اسلام جاہل ہے, ذلیل ہے, غلام ہے, پست ہے, حقیر ہے, تو کیوں؟ کیونکہ انہی اصولوں پر عمل نہیں کرتے. فرمایا کہ تفرقہ کرنے والا شکست کھائے گا, متحد قوم کامیاب ہو جائے گی. فرمایا امانت کے ساتھ اگر اپنے ملک میں پیش آئیں گے, یہ ملک ترقی کرے گا. خیانت کریں گے, یہ ملک شکست کھائے گا. شکر نعمت کریں گے, آپ کے نعمت میں اضافہ ہوگا. کفران نعمت کریں گے, نعمت میں کمی ہوگی. اور امتحان خدا ہر ایک سے لیا جائے گا. امتحان میں صبر کریں گے, یعنی امتحان میں صبر کریں گے یعنی مسائل و مشکلات کے سامنے تسلیم نہیں ہوں گے تو کامیاب. نعمتوں سے امتحان لیا, نعمتوں سے بہترین فائدہ اٹھائیں گے, کامیاب. نعمتوں کے مقابل میں خودخواہ, خوشگزران ہو جائیں گے. بقول اقبال, آ میں تجھ کو بتا دوں تقدیر امم کیا ہے, تقدیر امم کیا ہے. تلوار و سنان اول, طاووس و رباب آخر. محنت کریں گے تو آپ حاکم بنیں گے, خوشگزرانی کریں گے تو آپ کے نظام, آپ کے سسٹم, آپ کی حکومت, آپ کی قوم نابود ہو جائے گی. تلوار و سنان اول, یعنی آپ نے محنت کی, جنگ کی ہے. طاووس و رباب آخر, بعد میں خوشگزرانی میں لگ گئے, غلام بن گئے. یہ قوموں کی یہ اصول ہے, سنن الہی ہے. اور ان سنن میں سے ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, گزشتہ گفتگو سے مربوط ہے. قرآن فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, بچو اس فتنہ سے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً, بچو فتنہ سے. کیسا فتنہ؟ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, صرف تمہارے ظالموں, تمہارے ظالموں تک نہیں پہنچے گا وہ فتنہ. ایسا فتنہ جس میں صرف ظالم مبتلا نہیں ہوں گے. سب اس آگ کی طرح ہے, جب لگ جائے گی جنگل میں خشک تر سب جل جائے گی. ایسا فتنے سے بچو کہ صرف ظالمین ختم نہیں ہوں گے, سب کو نقصان ہوگا. فتنہ عربی زبان میں سونا کو جب ڈالتے ہیں, آپ جانتے ہیں سونا شروع میں خالص نہیں ہوتا ہے, ڈالتے ہیں آگ میں خالص کرنے کے لیے, اس کے خالص اور غیر دوسری چیزوں کو جدا کرنے کے لیے آگ میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ اس کے پانی ہو جائے اور سونا اور غیر سونا جدا ہو جائے, اس کو فتنہ کہتے ہیں. تو اسی لیے استعمال ہونے لگا وہاں سے امتحان کے لیے. سونا کے لیے تھا, سونا کے امتحان کے لیے تھا, پھر ہر امتحان کے لیے فتنہ استعمال ہونے لگا. پھر عربی زبان ہی میں آہستہ فتنے کے لفظ استعمال ہوا مصائب اور مشکلات میں. سونا کو جب آگ میں ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے جل جاتا ہے اور اس میں تلاطم پیدا ہوتا ہے. تو امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ تکلیفیں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتے ہیں. اس بنا پر تکلیف اور مشکلات کو بھی فتنہ کہا، پھر گمراہی کو بھی فتنہ کہا. جب گمراہی کو بھی فتنہ کہا، چونکہ تلاطم جب آتا ہے، گمراہی میں بھی تلاطم ہے. انسان جب گمراہ ہو جاتا ہے قسم کے تلاطم ہے، بے دین ہو جاتا ہے قسم کے تلاطم ہے، پھر معاشرے میں فتنہ و فساد ہو جاتا ہے، اس کو بھی فتنہ کہا. معاشرے میں فتنہ و فساد ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اوپر نیچے ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں لا تغربلن غربلتن، ایسا فتنہ آنے والا ہے کہ جس میں اس برتن کی طرح جس کو آگ کے اوپر رکھا ہے، جب زیادہ ہو جائے، زیادہ گرم ہو جائے، نیچے والی چیزیں اوپر آتے، اوپر والی چیزیں نیچے، آگے بڑھنے والے پیچھے آئیں گے، پیچھے جانے والے آئیں گے. لتو غربلن غرب، چینی کی طرح، چینی میں آپ کسی چیز کو ڈال کر ہلائیں گے تو کچھ رہیں گے، کچھ گر جائیں گے. فتنہ میں امتحان ہے، تلاطم ہے، امتحان میں بھی تلاطم آتا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو عربی زبان میں دیکھو، ایک زبان پر تاریخ گزرتی ہے، تو ایک زبان کے تاریخ کے گزرنے کے ساتھ کئی معنی پیدا ہوتا ہے. تو کئی معنی عربی زبان میں، ایک معاشرے میں جو فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے، امن و امان ختم ہو جاتا ہے، غلامی، جہالت، ظلم، ستم، فتنہ، فساد، جو جتنی برائیاں ہیں، یہ سب فتنہ، اس سب کو عربی میں فتنہ کہتے ہیں. فکری لحاظ سے جو برائیاں پیدا ہوتی، کفر کو دین نے فتنہ، قرآن نے فتنہ کہا ہے، کفر کو قرآن نے فتنہ کہا ہے. والفتنۃ اشد من القتل، کفر قتل سے بھی بدتر ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، دوسری آیت میں فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے. فتنہ کا ایک معنی کفر، وہ بھی گمراہی ہے. یہ وہ ایسا گمراہی، حق و باطل کچھ پتہ نہ چلے، یہ قتل سے بدتر ہے. کیوں؟ قتل میں انسان کی جان، جسم خطرے میں پڑ جاتا ہے. فتنے میں، کفر میں انسان کی روح نابود ہو جاتی ہے، انسان کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے. یعنی جسم قتل میں انسان دنیا سے محروم ہو جاتا ہے، کفر کے ذریعے انسان آخرت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی روح مر جاتی ہے، حیوانی روح بن جاتا ہے، ایک حیوان بن جاتا ہے. تو فتنہ کے حوالے سے تین قسم کے فتنہ، میں نے وہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی. مولا نے فرمایا، کسی نے دعا کیا کسی کے حق میں مولا کی خدمت میں، خدا تجھے کسی فتنے میں مبتلا نہ کرے. تو مولا نے فرمایا، تم نے اس کے لیے موت کی دعا مانگی ہے. عرض کیا، مولا کیسا؟ تو فرمایا، کوئی زندہ رہے اور امتحان میں مبتلا نہ ہو، یہ ممکن نہیں. فتنہ کا ایک معنی کیا تھا؟ امتحان. امتحان تو سب سے لیا جاتا ہے، اس لیے مولا نے فرمایا، تم دعا کرو گمراہ کرنے والے فتنوں سے مجھ کو محفوظ رکھا. من مزلات، من مغلات الفتن، تم دعا کرو اس کے لیے کہ خدا تجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے محفوظ رکھے. بس ایک قسم کے فتنہ قابل قبول ہے، اس سے کوئی انسان فارغ نہیں. وہ کیا ہے؟ امتحان. انما اولادکم و اموالکم فتنہ، قرآن نے کہا نا، تمہاری اولاد، تمہارے اموال تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی امتحان کا ذریعہ ہے، امتحان کا ذریعہ ہے. اولاد کے لیے امتحان لیا جاتا ہے، مثبت حوالے سے، منفی حوالے سے. اموال بھی مثبت حوالے سے، منفی حوالے سے. اموال کے امتحان میں کامیابی کے ذریعے اعلیٰ درجات تک پہنچ سکتا ہے. جناب خدیجہ نے نبوت کی حمایت کی اور اسلام پھیلانے میں بنیادی کردار ادا کیا مال کے ذریعے. اولاد کے ذریعے کرتے ہیں، خدا کے راہ میں اولاد دیتے ہیں، اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں، انسانیت کے نجات کے باعث بن جاتے یہ اولاد. شیخ انصاری کی والدہ سے کسی نے کہا آپ کے بیٹا تو بہت اعلیٰ درجات پر پہنچے. کہا کہ نہیں، جتنا میں توقع رکھتی تھی اتنا بلند درجات پر نہیں پہنچے. میں نے کبھی وضو کے بغیر ان کو دودھ نہیں پلایا تھا. خلاص یہ امتحان کے ایک ذریعے ہے، اس امتحان میں آپ کامیاب بھی ہو سکتے، سعادت ہے، ابدی ناکام بھی ہو سکتے، درمیان بھی. لیکن حکم ہے یہ ہے کہ اس امتحان سے بھاگنے کی ضرورت نہیں، کامیاب ہونے کی کوشش کرو. دوسرا فتنہ ایسا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کن فی الفتنہ کابن اللبون، فتنے میں تم کیا بن جاؤ، ابن اللبون کی طرح. ابن اللبون اس اون کو کہتے ہیں، اون کے بچے کو جو 2 سال کا ہے. لا ضرع فیحلب ولا ظہر فیرکب، خود مولا فرماتے ہیں. یہ تشبیہ کیوں دیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تم ابن اللبون کی طرح بن جاؤ، تا اس کے نہ پستان ہوتے ہیں تاکہ اسے دودھ دھوئے. 2 سال کے جو اونٹ ہے اس کی بچی بھی مادہ بھی ہو، 2 سال کی جو ہوتی ہے اس کے کوئی دودھ نہیں ہوتا ہے. لا ضرع، نہ اس کے پستان ہے تاکہ اس سے دودھ نکالے. لا ظہر فیرکب، نہ کوئی پشت ہے کوئی سوار ہو سکے. 2 سال کے اونٹ پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں. یعنی آپ فتنے کے وقت استعمال نہ ہو جاؤ، دوسروں کو موقع نہ دو کہ آپ کو استعمال کریں. فتنہ فرمایا نا، فتنہ، یہ دوسرا فتنہ ہے. فتنے میں کسی طرح کے استعمال کا موقع کسی کو نہ دو. کچھ لوگ اس مولا کے کلام سے استفادہ کرتے ہیں، معاشرے کے مسائل، اجتماعی مسائل، قومی مسائل، دینی مسائل میں کہیں بھی کچھ حصہ نہیں لینا ہے، اپنے گوشے پر گوشے میں جا کر بیٹھنا ہے. مولا نے فرمایا ابن لبون بن جاؤ. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں حصہ نہیں لینا ہے، سب سے پہلے حصہ لینے والا خود مولا ہے. حق و باطل کے ہر محاذ پر سر فہرست علی ہوتے تھے، اولاد علی ہوتے تھے، تو کیسے ممکن ہے خود مولا اور اولاد علی حاضر ہو ہر محاذ پر، حق و باطل کے مقابلے کے ہر محاذ پر حاضر ہو اور دوسروں کو منع کرے؟ یہ ممکن نہیں ہے. بالکل واضح ہے دوسرے احادیث کی روشنی میں بھی کہ فتنہ سے مراد وہ چیز ہے جس میں حق و باطل ظاہر نہیں ہے، واضح نہیں ہے. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، معلوم نہیں. ایسے چیزوں میں چاہے فکری ہو، 2 نظریے ہیں، آپ کے لیے خود کلیئر نہیں، تحقیق کرنا پڑے گا. ایک دفعہ 5 منٹ کے لیے سوچ کر فیصلہ نہیں کرنا ہے، صحیح تحقیق کر کے کسی نتیجے تک نہیں پہنچا تو دونوں کے ساتھ مت، دونوں نظرے کو نہ اپناؤ جب آپ کے لیے کلیئر نہیں. تاریخ اسلام میں دیکھیں خدا متکلم ہے یا نہیں، خدا متکلم ہے یا متکلم کسے کہتے ہیں، بولنے والا نا، خدا کو متکلم کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ اتنا خون بہایا گیا عالم اسلام والوں کے پاس. قرآن مخلوق خدا ہے یا ازل سے ہے، اس پر خون بہایا گیا. ایسے کئی واقعات ہیں، غیر ضروری چیز میں مصروف ہوتے تھے اور خون در خون، وہ بھی علماء کے خون. ائمہ نے اپنے منشیوں کو منع کیا، کہا اس پہ بالکل داخل مت ہو جاؤ. سے کیا مطلب اس کا؟ بعض اوقات بات خود اہم نہیں ہوتی، بعض اوقات آپ کو حق و باطل کا پتہ نہیں ہو، دونوں صورتوں میں اس میں شامل مت ہو جاؤ. بعض اوقات علمی نہیں ہے، سیاسی ہے یا گروہی ہے، اختلافات ہے، خاندانی ہے، گروہی ہے، جو مختلف قسم کے اختلافات معاشرے میں ہوتا ہے، اس میں کسی کے ساتھ دینا ہے؟ اگر آپ کے لیے حق و باطل معلوم نہ ہو تو کسی کے ساتھ نہیں دینا ہے. صحیح حق و باطل معلوم ہو تو ظاہر حق کو حق کہنا ہے، باطل کو باطل کہنا ہے. حق کے جو حکم ہے اسی کے مطابق عمل کریں گے، ورنہ بہت سے جو جھگڑے ہمارے درمیان خاندانی ہو, گھر کے ہو, گھر میں بھی ہو سکتا ہے, اپنے دو بہو کے درمیان, دو بیٹے کے درمیان اختلاف ہو, مسئلے کلیئر کرو پھر ایک کی حمایت کرو. ٹھیک ہے آپ باپ ہے لیکن تب بھی کیا ہے, حق گوئی ضروری ہے اپنے خاندان میں, اپنے مسجد میں, امام بارگاہ میں, انجمن میں, کارخانے میں, دکان میں, شہر میں, پارٹی میں. یعنی اگر دو گروہ بن جائے تو حق و باطل سمجھنے پڑے, کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے, کس کا موقف صحیح کس کا موقف غلط ہے, سمجھے بغیر کسی طرف نہیں جانا. یہی کن فل فتنہ, فتنہ جہاں پر حق و باطل معلوم نہ ہو وہاں پر ابن لبون بن جاؤ. جب حضرت عمار اور مولا امام حسن مجتبیٰ کو مولا نے بھیجا کوفہ تاکہ کوفہ والوں کو جنگ جمل کے دعوت دے دے, تو ابو موسیٰ نے یہی کہا کہ پیغمبر نے فرمائے فتنے میں اگر آپ چل رہے ہیں رک جاؤ, کھڑے ہو جاؤ رک جاؤ, اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہیں تو لیٹ جاؤ. تو حضرت عمار بھی پیغمبر کے صحابی, تو اس نے کیا کہا, کہا کہ پیغمبر نے تمہارے لیے کہا ہے دوسروں کے لیے نہیں کہا. بات بالکل صحیح تھی. ابو موسیٰ نے کتنی بڑی غلطیاں بعد میں کی. حکمیت کے مسئلے میں دیکھیے عمر آس سے دھوکہ کھایا اور پھر دونوں آپس میں لڑ پڑے مجمع کے سامنے, اتنا بڑا دھوکہ کھایا, بہت افسوس ہوتا ہے. تو یہ آدمی اتنا بیوقوف آدمی تھا. تو حضرت عمر یہی خدا پیغمبر نے تمہیں کہا ہے فتنہ کے وقت لیٹ جاؤ, تمہارے پاس وہ شعور نہیں ہے مسائل سمجھنے کے. تو ایک کاش یہ بعد میں نہ آتا حکمیت کے مسئلے میں تو اتنا بڑا فتنہ کا باعث نہ بنتا. تو یہ حق و باطل سمجھنے کے مسئلے میں اگر حق و باطل کلیئر نہ ہو تو آپ اپنا آپ کو اس میں, دنیا بھی آپ سے چلی جائے گی, آخرت بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. بس فتنہ ایک قسم کے فتنہ امتحان ہے, امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنا ہے. اور دوسرا قسم کے فتنہ کیا ہے, یہ ہے کہ حق و باطل معلوم نہ ہو وہاں کسی میں حصہ نہیں لینا. تیسرا قسم کے فتنہ مصائب ہے, مشکلات ہے, سختیاں ہیں, علمی مشکلات. عرض کیا علمی مشکلات, فکری مشکلات, کفر, شرک, گمراہی, فسادات, جھگڑے, خون ریزی, دو قوموں کی جنگ, خلاص مختلف جو مفاسد اس عالم میں پیش آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے, ان میں کیا کرنا ہے, ان میں کوشش کرنا ہے ان کو ختم کرے, آنے ہی نہ دے. پوری کوشش کرو آپ کے معاشرے میں گمراہی نہ آئے, پوری کوشش کرو آپ کے معاشرے میں کفر نہ آئے, علمی کام کرنا ہے اس کے لیے. پوری کوشش کرو آپ کے معاشرے میں گروہوں میں جنگ نہ ہو جائے, آپ کے ملک میں جہالت نہ ہو, ظلم نہ ہو, ستم نہ ہو, کرپشن نہ ہو اور غلامی نہ ہو. یعنی یہ وہ مصائب ہے, یہ وہ مشکلات ہیں کہ دین نے کہا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرو. صابرین جیت جائیں گے, آپ صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ مقابلہ کرو, اور اس قسم کی فتنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ضروری ہے. اگر اس قسم کی فتنوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, پھر اس فتنے میں بروں کے ساتھ اچھے بھی جل جائیں گے, اچھوں کو بھی نقصان ہوگا اس فتنے میں. تو اگر تیسرے قسم کے فتنہ یعنی فسادات, برائیاں, جہالتیں, ظلم و ستم, پسماندگی, غلامی, یہ سارے فتنے جو عالم اسلام میں پیغمبر کے بعد سے مسلسل آ رہا ہے, پیغمبر کے بعد فتنہ ہوا کہ جانشین پیغمبر کون ہے, وہاں پر باطل کو روکنا تھا. فتنہ ہوا کہ قرآن کو بچانے کے لیے سنت پیغمبر پر پابندی لگائیں گے, وہاں پر کیا کرنا تھا, جو حق تھا اس کی حمایت کرنا تھا. بعد میں جمل کا فتنہ, صفین کے فتنہ, کربلا کے فتنے، ان فتنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا. مقابلہ نہ کرنے سے کیا ہوا؟ جناب سیدوں کو تکلیفیں ہوئی، آپ پر ظلم ہوا، علی پر ظلم ہوا، امام حسن مجتبیٰ پر ظلم ہوا، امام حسین پر ظلم ہوا. یہی کہتا نا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً، تم بچو اس فتنے سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اگر وہ فتنہ آ گیا ظالمین کے عمل کے نتیجے میں آیا ہے لیکن ظالمین تک محدود نہیں رہے گا. اب ایسا فتنہ جو عالم اسلام پیغمبر کے بعد جن فتنوں سے دوچار ہیں، جہالت، ظلم، ستم، باطل، غلط حکمران، جیسے جیسے حکمران پیغمبر کے جانشین بن جائے، حسین جیسی ہستی جو سید شہدا ہے، سید شباب اہل جنہ ہے، سارے مسلمانوں کے اعتراف ہے، اب ان کی شہاد، ان کو شہید کرنے کے لیے قصد قربت کرنا، اس سے بڑھ کر فتنہ چاہیے؟ اس سے بڑھ کر انحراف چاہیے؟ اس سے بڑھ کر گمراہی چاہیے؟ 70,000 ممبروں پر علی کے سب کو لان کرنا، اس سے بڑھ کر جو اسلام کے سب سے بڑے محسن ہیں پیغمبر کے بعد، اس سے بڑھ کر فتنہ چاہیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں نے فتنہ کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا. قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً، ان سے بچو، مقابلہ کرو، ورنہ اچھے لوگ بھی اس کے زد میں آئیں گے. بلکہ مولا فرماتے ہیں اچھے لوگ پہلے زد میں آئیں گے. میں آپ کی خدمت میں، مولا یہ فتنے کیوں وجود میں آتے ہیں، اس کے وجوہات آپ مولا فرماتے دیکھیں. اچھے لوگ پہلے زد میں آتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں یہ مولا کا کلام نجم العلاقہ میں عرض کرتا ہوں. ان اخوف الفتن عندي فتنة بني امیہ، میرے پاس سب سے زیادہ خطرناک فتنہ، فتنہ عرض کیا، وہی مشکلات، مصائب دین میں، دنیا میں، ہر حوالے سے جو ہے، سب سے زیادہ خطرناک فتنہ و فساد کیا ہے؟ فتنہ بنو امیہ ہے. فَإِنَّهَا فِتْنَةٌ عَمْيَاءٌ، یہ اندھا فتنہ ہے، ایسا فتنہ ہے جو اندھا ہے، اندھا ہونے سے سب کو نقصان پہنچائے گا. تشبیہ کے مطلب یہ ہے، سب کو نقصان پہنچائے گا. عَمَّتْ خُطَّتُهَا وَخَصَّتْ بَلِيَتُهَا، سب مبتلا ہو جائیں گے اس فتنے میں، لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان مخلصین کو ہوگا. بنو امیہ کے فتنے میں سب مبتلا ہو جائیں گے لیکن سب سے زیادہ نقصان مخلصین کو ہوگا. اصاب البلا من ابصر فیہا، جو صاحب بصیرت ہے بنو امیہ کی شرارتوں کو دیکھتے ہیں، ان پر بنو امیہ پہلا حملہ کریں گے، اور جو نہیں دیکھتے ہیں، حیوانات کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے، کچھ نہیں سمجھتے، بنو امیہ ان کو استعمال کریں گے نا، بنو امیہ ان کو. مولا فرماتا ہے لیکن آسا یلی امر احد، میں نے حکومت اس لیے قبول کی، خلافت اس لیے قبول کی. علی فرماتے ہیں کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس امت کے والی فجار، صفحاء، احمق لوگ ہو. علی کے زمانے میں، بنو امیہ تو بعد کی بات ہے، علی فرماتے ہیں اس امت کے حکمران کون بن جائے؟ صفحاء، بیوقوف لوگ بن جائے، وہ فجار، گناہ کرنے والے حکمران بن جائے. فَيَتَّخِذُ مَالَ اللَّهِ دُولَ، خدا کے دولت کو، بیت المال کو اپنے درمیان ہی گھماتے رہیں گے. وَعِبَادَ اللَّهِ خُوَلَ، خدا کے بندوں کو اپنا بندہ سمجھیں گے. یہی نا کل تاریخ اسلام کے خلاصہ یہی ہے، بیت المال حکمرانوں کا مال ہے اور بندگان خدا کے نہیں، بلکہ یہ تقریباً پوری تاریخ میں یہ ہے. لیکن یزید کے زمانے میں تو کھل کر کہا، خود بنو امیہ کے ایک آدمی سے جو اس نے یزید کے خلاف اقدام کیا تھا، اس سے کہا تم یزید کے بیعت کرو کہ یزید کا بندہ ہو، اس طرح سے بیعت لیتا تھا، یہ بیعت صریحاً اسلام کے خلاف بیعت. تو اس نے کہا میں خدا کا بندہ ہوں، یزید میرا خلیفہ ہے، میں اس کی اطاعت کروں گا، اس کو سر تن سے جدا کیا. یہ تو کھل کر یزید نے اس طرح سے بیعت لیا، لیکن عملاً حکمران یہی بندوں کو، عوام نعرہ تو دیں گے عوام عوام عوام، لیکن واقعی میں کیا ہے، اپنا بندہ سمجھتے ہیں. یہ جو آپ کے تکفیری گروہ ہے، وہابی گروہ، وہ کہتے کسی کا نام غلام حسین، غلام حسن، عربی میں کیا کہتے ہیں، عبد الحسین، عبد الحسن، عبد الرسول، غلام کی جگہ پر عربی میں عبد کہتے ہیں. کہتے یہ شرک ہے، ایسا نام رکھنا ناجائز ہے، لیکن خود غلام بنانے کو جائز سمجھتے. ابھی بھی کسی کو اسیر کر کے غلام بنانے کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن غلام کا نام دینے کو کفر شرک سمجھتے ہیں. عجیب غریب منطق ہے، عجیب غریب سوچ ہے. یعنی ہم نے دیکھا نا، تکفیریوں نے، داعشیوں نے عورتوں کو کیا کیا، کنیز بنایا، بیچ دیا، فروخت کرتے تھے ایک دوسرے کے. غلام بنانا جائز، لیکن غلام کہنا کفر شرک. یہ دنیا ہے. یہ بنو امیہ فرمائے کہ ایسا بنو امیہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اس امت کے لیے، اور اقتدار پر ان کے آنے کے بعد دیکھیں، سب سے پہلے انہوں نے علی کے ساتھ جنگ کی، امام حسین کے ساتھ جنگ کی. خود مولا یہی فرماتے ہیں، فَيَتَّخْذُ الصَّالِحِينَ حَرْبًا، صالح لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے. یہ صرف بنو امیہ کی صفت نہیں ہے، ہر غلط حکمران کی صفت ہے. صالح لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے، فَالْفَاسِقِينَ حِزْبًا، فاسق لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کریں گے. تو مولا یہی ہوا تھا. آپ دیکھیے، فتنہ سے مسلمانوں نے اجتناب نہیں کیا، تو سب سے پہلے فتنہ کی زد میں جناب سیدہ آئی. اگر فتنہ سے اجتناب کرتے تو کر سکتے. علی خود فرماتے ہیں، اگر حمزہ اور جعفر زندہ ہوتے میرا حق غصب نہ ہوتا. کچھ اہل حق کی کوتاہی بھی، کوتاہی کا مسئلہ ہوتا ہے اس کا، کچھ توانائی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. بہرحال انسان مؤثر ہے، کام کریں گے. یہ انقلاب ایران آپ کے پاس دیکھیے، امام خمینی نہ ہوتا یہ انقلاب نہیں آتا. شخصیات مؤثر ہے، شخصیات ہو اور شخصیات اپنی صلاحیتوں سے استفادہ کرے. مولا بتاتے ہیں کیوں معاشرہ میں کیا نام ہے فتنے پیدا ہوتے ہیں. فرماتے ہیں، انما بدع وقوع الفتن، معاشرے میں فتنے پیدا ہوتے ہیں. کیوں پیدا ہوتا ہے؟ احوا تتبع و احکام تبتدع. دو وجہ ہے، ایک یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں، اسی لیے فتنے پیدا کرتے ہیں. فتنے پیدا کن کر، یہ حکمران، یہ بڑے لوگ، یہ قریش والوں نے کیا نا. یہ خواہشات نفسانی کے لیے اقتدار چاہتے تھے، پیسہ چاہتے تھے، اقتدار چاہتے تھے، اسی لیے فتنہ. ابھی پورے تاریخ یہی ہے نا، پیسہ اقتدار کے لیے فتنہ کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں، وہ احکام تبتدع، پھر اپنی طرف سے بدعتیں لاتے ہیں تاکہ اپنی خواہشات کے مطابق شریعت کو بنائے. بدعتیں لاتے ہیں شریعت میں، دین میں، تاکہ اپنی خواہشات کے مطابق بنائے. یخالف فیہا کتاب اللہ، ایسی بدعتیں جو کتاب خدا کے خلاف ہیں. ویتولی علیہا رجال رجال علی غیر دین اللہ، پھر کچھ لوگ کچھ اور لوگوں کی اطاعت کرتے ہیں، کچھ اور لوگوں کی ولایت کو قبول کرتے ہیں. یعنی کچھ لوگ حاکم بنتے ہیں، کچھ لوگ ان کو حکومت کو قبول کرتے ہیں دین خدا کے خلاف. تو اس طریقے سے فتنے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں. فتنے کیا ہے؟ فتنہ و فساد، ظلم، ستم، جہالت، بربریت، گمراہی، بدعتیں، یہ سب اس طرح سے پیدا ہو جاتی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں، فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق، اگر باطل حق کے ساتھ مکس نہ ہو. یہ جو بدعت کرنے والے ہیں، جتنے اہل باطل ہیں نا، جتنے اہل باطل، ابھی اسرائیل ہو، امریکہ ہو، تکفیری ہو، داعش ہو، جتنے اہل باطل ہیں، خالص باطل نہیں کہیں گے، باطل کے ساتھ کچھ حق مکس کریں گے. پہلے دن جب پیغمبر کی سنت پر پابندی لگانا چاہتے تھے، کیا کیا؟ کہا کہ ہم اس لیے سنت پر پابندی لگاتے ہیں تاکہ قرآن کو بچائے، ورنہ لوگ سنت کی طرف توجہ دیں گے تو قرآن ضائع ہو جائے گا، سابقہ ادیان میں الہی کتابیں ختم ہو گئی، اسلام میں بھی الہی کتاب نابود ہو جائے گا. قرآن کو بچانے کے لیے سنت پر پابندی لگائی. بات تو تاریخ میں گزرا ہے یہودیت اور عیسائیت میں، عوام پسند بات ہے، جبکہ قرآن نے وعدہ کیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اور اس کے بعد سے تو 100 سال کے بعد سے تو مسلسل سنت بھی ہے، قرآن بھی ہے، کبھی قرآن کو نقصان نہیں ہوا ہے. لیکن بہر الحق و باطل تھوڑا سا یعنی اہل باطل 100% باطل نعرہ لگائے تو کوئی سا. ابھی امریکہ فرض کیجیے, میں تیل چاہتا ہوں, میں وہ چاہتا ہوں, تم کو غلام بنانا چاہتا ہوں, تو ساتھ نہیں رہے گا. میں کہتے ہیں حقوق بشر ہے, حقوق انسانیت ہے, آزادی ہے, ڈیموکریسی ہے, یہ اسے نعرہ لگا. ابھی ٹرمپ کھل کر کہتا ہے, ورنہ امریکہ کی حکومتیں اچھے اچھے نعرے لگاتے ہیں بدترین مقاصد کے لیے. مولانا فرمایا کلمۃ حق یراد بہا باطل, بات حق کی ہوتی ہے, حق بات ہوتی ہے اور مقصد باطل ہوتا ہے. عام طور پر یہی کرتے ہیں. ابھی ٹرمپ کچھ کہتے ہیں کہ ٹرمپ سوچتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس طاقت ہے, جب طاقت ہے تو دبا کر اپنا کام کرائیں گے, کسی کو منوانے کی ضرورت نہیں. تب بھی کچھ ان کے میڈیا اس کے غلط تمام اقدامات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق, باطل اگر حق سے مکس نہ ہو, باطل خالص باطل شکل میں آ جائے. حق کے کلیہ لگاتے ہیں نا, حق کے رنگ لگاتے ہیں, ایسا رنگ نہ ہو. یعنی جیسے زہر کھلانے کے لیے مٹھائی میں ڈالتے ہیں, بہترین کھانے میں ڈالتے ہیں, حق کے چہرے بنا کر باطل کو اندر رکھتے ہیں. تو اگر ایسا نہ ہو, حق سے باطل جدا ہو, لم یخف علی المرتدین, کسی کے لیے مخفی نہ ہوتا اور باطل کو کوئی نہ اپناتا. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل, اگر حق باطل کے لباس پہننے سے جدا ہو جائے. یہ حق والے بھی کیا کرتے, کچھ غلط باتیں بھی ساتھ کرتے ہیں. یہ اہل باطل کیا کرتے, حق آئیے میں کی بات نہیں, ہم جیسے لوگ جو حق کے ساتھ ہیں بعض وقت ایک بےہودہ بات بھی کر جاتے ہیں. یہ کیا ہے, اہل باطل حق کو, اہل باطل حق کو بدنام کر کے. دیکھو ایران کو کتنا بدنام کرتے ہیں, ابھی ہمارے زمانے کے ہے نا, میڈیا کا دور ہے, پوری دنیا گاؤں بن چکی ہے. حیران ہو جاتا ہے انسان کی کس حد تک حق کو باطل کے لباس پہناتا ہے. فلو ولو ان الحق خلص من لبس الباطل, حق لباس باطل سے نکل آئے, حق بالکل عریان ہو جائے, باطل سے جدا ہو جائے. لن قطعت السنۃ المعاندین, پھر حق کے جو مخالفین ہیں وہ اب حق کے خلاف بات نہیں کریں گے. حق کو صحیح اگر آپ پیش کر سکے, حق کے مخالفین حق کے خلاف بات نہیں کریں گے. ابھی شوؤں پر اعتراض جب کرتے تو کیا کریں گے, کچھ غالیوں کی چیزوں کو. آپ دیکھیں سارے جو شوؤں کے خلاف کفر و شرک کے وغیرہ وغیرہ کے فتویٰ ہے, ان سب میں وہ غالیوں کے باتوں کو لاتے ہیں. اب کتنے غالی شیعوں میں, یعنی ایسا ہوتا ہے کہ لن قطعت السنۃ المعاندین, معاندین کی زبان بن ہو جاتی ہے. اس کے بعد مولا فرماتے فہنالک یستول الشیطان, تو یہ مکس ہونے سے, باطل کو حق کے لباس پہناتا ہے, حق کو باطل کے لباس پہنانے سے جتنے بدعتیں دین میں لائیں گے کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے. فہنالک یستول الشیطان علی اولیائے, ایسے مقام پر شیطان اپنے چاہنے والوں پر جیت جاتا ہے. دیکھیے ایسے موقع پر بھی شیطان اپنے چاہنے والوں پر جیت جاتا ہے. نقطہ کیا ہے, یعنی اگر انسان شیطان کا دوست نہ ہو, شیطان کی ولایت کو قبول نہ کرتا ہو تو دھوکہ نہیں کھائے گا. ہمارے مذہب میں کیا ہے, انتظام کیا ہے, دین نے انتظام کیا کیا ہے. اللہ نے نبی کو تک پیغام بھیجا ہے, نبی نے پورا دین کا پیغام علی کے پاس, انا مدینۃ العلم و علی بابوہا مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح, پورا دین اہل بیت کے پاس. یعنی آپ صحیح دین کو لینا چاہے تو معصوم منبع موجود ہے, سرچشمہ موجود ہے, ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے. جب خلیفہ دوم کسی جوان نے شکایت کی علی نے مجھ کو مارا ہے, تو اس نے پوچھا کہ کیوں مارا, علی نے کہا کہ ایسا ہی, کچھ تو کہا ہوگا تمہیں مارنے کے لیے. کہا کہ مثلا میرے غلط کام, میں اب یہاں ذکر نہیں کرتا ہوں کہ غلط کام, یا بہرحال کہ علی نے کہا تم نے یہ غلط کام کیا, اس بنا پر مجھے مارا ہے, تھپڑ مارا ہے مثلا, زیادہ تو نہیں. تو خلیفہ کیا کہتا ہے؟ رَأَتْكَ عَيْنُ اللَّهِ وَضَرَبَتْكَ يَدُ اللَّهِ، خدا کے آنکھ نے دیکھی ہے تمہارے گناہ کو اور خدا کے ہاتھ نے تمہیں مارا ہے. یعنی یہ ہمیں ایسے گواہی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو علی کے مد مقابل تھا اس کے اعتراف آیا ہے نا. یا ہم جب عالم عموماً ہماری تقریب میں عالم اسلام کی کتابوں سے لاتے ہیں، وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہوتی. ہمارے لیے دلیل قرآن و سنت چارہ معصوم ہے، کوئی اور دلیل نہیں ہے. لیکن ایک شعر ہے نا، خوشتر ان باشد کہ سر دلبران گفتہ آیت در حدیث دیگران. مزہ اس وقت آتا ہے جب اپنے محبوب ہستیوں کے تذکرہ، ان کے مدح، ان کی تعریف اغیار کریں، اس وقت انسان کو زیادہ مزہ آتا ہے. ورنہ دلیل ہمارے پاس قرآن اور سنت معصومین، کوئی اور چیز دلیل نہیں، وہ بھی مستند طریقے سے. ہمارے جو پاس جو مستند طریقہ ہے اس سے آ جائے تو معصومین تک، معصومین کے کب تک ہے؟ قیامت تک معصومین کا انتظام ہوا ہے. ہم نے نااہلی کی وجہ سے، ہم سے مراد انسانوں نے، انسانوں نے سارے معصومین کو شہید کیا، انبیاء کو تنہا کر دیا، ائمہ کو تنہا کر دیا. تو خدا نے آخری معصوم کو پردہ غیب میں لے گئی، یعنی پردہ غیب میں جانا ہماری کوتاہی ہے. لیکن اس کے باوجود انتظام کیا ہے؟ معصومین نے اپنے نائبین کے انتظام کیا ہے کہ تم دین ان سے لے لو، بس غلطی کے بدعت میں پڑ جانے کے، باطل میں گر جانے کا کوئی راستہ نہیں رکھا. کیا ہمارے نائبین میں سے جو مجتہد ہوگا، مرجع مجتہد ہوگا، مرجع کا معنی کیا ہے؟ اعلم مجتہد ہوگا، مجتہدین کے درمیان اعلم ہوگا، تاریخ دنیا ہوگا، شیعہ اثناعشری ہوگا، حلال زادہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ جو شرائط ہے، اس سے تم اپنا دین لے لو. کوئی غلطی کی گنجائش نہیں رکھا، اسی لیے گمراہی کے سارے دروازے بند ہیں. اگر ہم خود نہیں جاتے، ہم ادھر نظریات میں دو مولانا اختلاف کرتے، کوئی جا کر مشیدین سے نہیں پوچھتے، ادھر ہی پارٹی بناتے ہیں. بھائی آپ کو میں شرعی دلیل، میں پھر میرے سر پر امامہ، میں ہوں نہیں ہوں. اختلاف ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے دونوں پر شک کرنا چاہیے، شاید دونوں اشتباہ کر رہے ہیں. آپ کے پاس شرعی حجت صرف مرجع تقلید ہے، وہ مرجع جس کے آپ تقلید کرتے ہیں، یا اگر معارف دینی ہو اس میں جو سب سے زیادہ ماہر ہے عقائد میں، تفسیر میں جو سب سے زیادہ ماہر مجتہد ہے. تو کوئی دین نے کہیں بھی گمراہ ہونے کا راستہ نہیں رکھا ہے. ہم خود نہ چاہے، میں نے دیکھا ہی تھا دو مولانوں کے نظریات کے درمیان گھوم رہے ہیں، جا کے اپنے مرجع تقلید سے نہیں پوچھتے. عجیب و غریب چیز ہے. فرماتے ہیں کیا؟ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں شیطان اپنے اولیاء پر، اولیاء شیطان کے وہ لوگ جو حرف حق سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان پر غالب آئے گا شیطان. یعنی اگر ایسے مواقع پر ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، عملی لحاظ سے یا علمی لحاظ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اس کو یہ کہ ہم اولیاء شیطان ہیں، اولیاء اہل بیت نہیں ہیں. اور وَيَنْجُ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَى، اور نجات پائیں گے وہ لوگ جن پر ہم نے احسان کا وعدہ کیا ہے، یعنی جن میں اہلیت ہے، جن میں صلاحیت ہے، جنہوں نے ہمارے راستوں کو اپنایا وہ نجات پائیں گے، جنہوں نے شیطان کی ولایت اختیار کی وہ ظاہر انہی بدعتوں میں مبتلا ہو جائے گا. اب بدعتوں کے وجود میں آنے کے وجوہات یہی بتا رہے تھے کہ خواہشات نفسانی، فتنہ وجود میں آنے کے وجہ یہی بتا رہے تھے، خواہشات نفسانی اور بدعتیں. کون کرتے ہیں؟ مفاد پرست لوگ، حکمران، دنیا پرست لوگ، یہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں. اس نجات کے ذریعے کیا ہے؟ اس نجات کے ذریعہ وہی جو سورہ والعصر فرمایا، ایک آپ آمنو دین کی معرفت حاصل کرو. آمنو یعنی کیا؟ دین کی معرفت حاصل کرنا اور دل سے ماننا، وعمل الصالحات عمل کرو. جو مسائل ہوتا ہے نا اس میں ضعف تقوی مؤثر ہوتا ہے، تقوی کی کمی. آپ خود دیکھیں دو بھائی ہو, ایک تقویٰ زیادہ ہے ایک تقویٰ کچھ کم ہے, آپ کو خود پتہ چل گیا باتقویٰ بھائی کس لائن پر جائے گا دوسرا کس لائن پر ہے, وہ کس مولانا کو پسند کرے گا دوسرا کس مولانا کو پسند کرے گا, وہ کس محفل کو پسند کرے گا دوسرا. تقویٰ بنیاد ہوتی ہے نا, ایمان اور عمل صالح. تو ایک اہم چیز یہی کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اپنے معرفت دینی کو مضبوط کریں, تو پھر بدعتوں کے مقابل میں فتنوں کے مقابل میں گمراہ نہیں ہوں گے. ہمارے پاس معرفت ہے دین کے, دین کے معرفت ہے. اور دوسرا عمل صالح انجام دیں گے, وہی لوگ ہیں جو عمل صالح انجام نہیں دیتے وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. اور تیسرا معاشرے کو بھی بچانا ہے. ہمیں دین کی معرفت ہے, دین پر بھی عمل کرتے ہیں, لیکن معاشرہ کیا فتنے میں گرے ہوئے ہیں. یورپین مغربی ثقافت کو حق سمجھتے ہیں, روشن خیالی سمجھتے ہیں, ترقی کی علامت سمجھتے ہیں, گرے ہوئے ہیں. تو ان کو بھی نجات دینا, ان کو فکر دینا ہے دینی, اور نہ صرف فکر دینا ہے عمل کی طرف بھی دعوت کرنا ہے. فکری فضا بھی بنانا ہے عملی فضا بھی بنانا ہے. کربلا میں امام نے یہی فرمایا کہ سابقہ ادیان کے نابودی کی وہی سنت الہی, ایک وہی امر معروف نہی از منکر ہے, ایک اہم سنت الہی ہے. لتأمرن بالمعروف, تم امر معروف پر عمل کرو, نہی از منکر پر عمل کرو, ورنہ تمہارے اچھے لوگ بھی پکاریں گے, دعا کریں گے, کوئی سننے والا نہیں ہوگا. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او ليسلطن الله شرارکم علی خیارکم فیدعوهم فلا یستجاب لهم. امر معروف کرو, نہی از منکر کرو, ورنہ تمہارے غلط لوگ تمہارے اچھے لوگوں کے گردنوں پر مسلط ہو جائیں گے. پھر یہ اچھے لوگ مطالبات کریں گے, ہمارے یہ مطالبات ہیں, ہمارے یہ مطالبات ہیں, کوئی سننے والا نہ خدا سنے گا نہ دوسرے لوگ سنیں گے, دونوں نہیں سنیں گے. اس سے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پر عمل نہیں کیا, اپنی ذمہ داری پر عمل نہیں کیا. یہ کربلا میں امام یہی فرمایا, خطبہ منا معروف خطبہ ہے, یہ منشور ہے قیام کربلا ہے. کربلا سے پہلے ایک سال پہلے منا کے میدان میں امام نے اصحاب کو شیعوں کو جمع کر کے بیان کرنا, خواص کو, عام لوگ نہیں خاص لوگ, یعنی علماء کو آپ کہہ سکتے ہیں آج کل کے زبان میں بات کریں, مجتہدین اور علماء کو جمع کر کے اصحاب پیغمبر کو شیعان خاص کو جمع کیا منا کے میدان میں, اور وہاں یہ خطبہ آپ نے دیا. اس خطبے میں سابقہ قوموں کی نابودی کی وجہ یہی تھا, امر معروف نہی از منکر پر عمل نہیں کیا. عمل نہ کرنے کی وجہ کیا تھا؟ دنیا سے محبت. عمل نہ کرنے کی وجہ دنیا سے محبت, کسی کو ناراض کرنا نہیں چاہتے تھے, مال ہاتھ سے جانا نہیں تھا, بھائی ہم امر معروف نہی از منکر کریں گے حکمران ناراض ہو جائے گا, سیٹ صاحب ناراض ہو جائے گا, فلان وڈیرا ناراض ہو جائے گا, نہ کسی نہ جانی نہ مالی نقصان اٹھانا نہیں چاہتے تھے. اور موت سے تم بھاگتے تھے, زندگی پیاری تھی, ایسی زندگی, مولا کی عبارت ہے یہ, ایسی زندگی جو تم سے جدا ہونے والی ہے مرنے والے. مولا ایک شعر میں فرماتے ہیں, ان تکن الابدان للموت منشأ فقد لمرئ فی اللہ اجمل. اگر انسان خلق ہوا مرنے کے لیے ہی, یعنی ہر انسان کو مرنا ہی ہے, تو کیوں مردار مر جائے؟ ہمیں مرنے کے بعد کیا ہو جاتے, مردار ہو جاتے ہیں نا, کیوں مردار مر جائے؟ خدا کے راہ میں شہید ہونا بہتر ہے. خدا کے راہ میں جب مرنا ہی ہے تو موت کو قیمتی بناؤ. سارے جنت والے آپ کے استقبال کرتے ہیں, حدیث میں ہے نا, من مات علی حب آل محمد, کیا فرماتا ہے اس میں آخر میں کہ دلہن جس طرح سے دلہا گھر میں جاتی ہے, گھر والے سب اس کے آمد کے استقبال میں, اسی طرح سے جنت والے محب آل محمد کے آمد کے استقبال میں. وہ محب ہے جو شہادت کے لیے تیار رہے, یعنی شہیدن تائبن مستقمل الایمان مغفورا مرحوما. آپ دیکھ رہے ہیں جو اس حدیث کو معروف حدیث, تو یہاں پر مولا فرماتا ہے اور معروف طرح کرنے کی وجہ یہ کہ دنیا کی محبت چند دن سے درہ کی خواہش، اسی وجہ سے بنو امیہ لوگوں کے گردنوں پر مسلط ہو گئے۔ مولا فرماتا ہے اسی وجہ سے بنو امیہ لوگوں کے گردنوں پر مسلط ہو گئے۔ یہ قانون، جب آپ اہل حق خاموش رہیں گے بات چھا جائے گا۔ آج شب ولادت قمر بن ہاشم، یہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں آپ کے بارے میں۔ آپ کی صفت احادیث معصومین میں بہت ہے، غیر معصوم ہستیوں میں جہاں تک میرے معلومات اجازت دیتے سب سے زیادہ علمدار کی تعریف ہے ائمہ کی فرمائشات میں۔ تو ایک صفت یہی بیان کرتے ہیں، کان عمنا العباس فقیہا، ہمارا چچا عباس گہرائی کے ساتھ دین کے معرفت رکھنے والے تھے۔ یعنی ہم اگر فتنوں سے بچنا چاہے، دنیا کو نجات دینا چاہے، خود بھی معاشرے بھی اس کی طرف قدم آگے بڑھائے۔ امام خونی کی پیارا جملہ ہے، کہتا ہے کہ میں قدم اٹھاؤں تاکہ بعد آنے والے دوسرا قدم اٹھائے، دوبارہ شروع سے قدم اٹھانا نہ پڑے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ قدم بھی نہ اٹھا سکوں کوئی حرج نہیں، میں نے اپنی ذمہ داری انجام دی ہے، خدا کے لیے کام کرنا ہے نا، میرا کامیاب ہونا نہ ہونا معیار نہیں، خدا کے لیے کام کرنا معیار ہے۔ تو مولا ابو الفضل کہ یہی سیرت جتنا ہو سکے، ایک قدم بھی کیوں نہ ہو سکے اٹھائیں گے۔ مولا ہمیں دعا دیں گے اگر اس سیرت کو اپنانے کی ہم ارادہ بھی کر لیں، نیک ارادہ کی بھی ثواب ہے۔ کان عمنا العباس فقیہا، گہرائی کے ساتھ دین شناس تھے، صلب الایمان، مضبوط ایمان کے مان۔ کچھ لوگ ایماندار ہوتے ہیں، مشکل کے وقت ان کا ایمان چلا جاتا ہے، ایمان مستودع کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے مضبوط ایمان کے مالک ہوتے ہیں کہ سخت ترین مشکلات کے وقت بھی ان کا ایمان برقرار رہتا ہے، صلب الایمان۔ نافذ البصر، تیسرا مسئلہ، جو فتنوں میں دھوکہ کھاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا؟ ہم سادہ ہوتے، بس اوقات ممکن دین کی معلومات مجھے ہو، ممکن ایمان بھی بہتر ہو، لیکن دھوکہ کھاتے ہیں۔ سیاست مدار اتنے چالاک ہوتے ہیں، اس طرح سے میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اس طرح سے ذہنوں پر حملہ کرتے، ہجوم کرتے ہیں کہ ہمارے اچھے آدمی بھی دھوکہ کھاتے ہیں۔ سلمان فارسی کو، اپنے زمانے کے سلمان فارسی کو مجرم سمجھیں گے۔ بہت اہم چیز ہوتی ہے فضا بنانا، نفسیاتی تمام اصولوں سے آگاہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے، چشم باطن کی ضرورت۔ چشم باطن سے مراد ہو یہ عقل ہو، شعور ہو، تجربہ ہو، فکر ہو۔ اس لیے اسلام نے فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے اتنی بڑی عبادت قرار دیا سوچنے کو۔ نافذ البصیرہ، نہ صرف علمدار صاحب بصیرت تھے، بصیرت علمدار کی گہرائیوں تک جاتی تھی۔ صاحب بصیرت بننے کی ضرورت ہے، سوچیں، بصیرت نہ ہو دین کے پیغام بھی، ممکن ہے دین کے سارے احکام پہ مجھے رٹا ہو، سارے آیات کے بھی رٹا ہو، سارے احادیث کے بھی رٹا ہو، لیکن پیغام دین کو نہیں سمجھ سکوں گا۔ اگر صاحب بصیرت نہ ہو، صاحب شعور نہ ہو، تو پیغام تک میں نہیں پہنچوں گا، چھلکا تک رکوں گا، گہرائی تک۔ اسی طرح سے دنیاوی لحاظ سے بھی، اخبارات سنتے ہیں، یہ سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں، سارے سنتے ہیں، تجزیوں کو سنتے ہیں، اگر صاحب بصیرت نہ ہو تو تہ تک نہیں پہنچیں گے، اندر کیا گزر رہا ہے، حقیقت کیا ہے، اس تک نہیں پہنچیں گے۔ بصیرت کی ضرورت، دین کے سمجھنے کے لیے بھی، دنیاوی یعنی عقل، شعور، اس سے فل کام لینا۔ سب کے درجہ برابر نہیں ہوتا، لیکن کوشش کرے تو خدا مدد کرتا ہے۔ نافذ البصیرہ، وجاہد مع اخیہ حسین، جہاد کیا اپنے بھائی حسین کے ساتھ۔ جہاد عربی زبان میں آخر درجہ کوشش کو کہتے ہیں۔ اپنے بھائی حسین کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا، اور حسین کے رکاب میں شہید ہوئے۔ علم، ایمان، بصیرت اور جہاد، آخری دم تک یہ سیرت علمدار عباس کے خلاصہ ان احادیث کے مطابق. انشاءاللہ خدا تیرے عظمت کا واسطہ, محمد و آل محمد کا واسطہ, حسین کا واسطہ, علمدار عباس کا واسطہ, باب الحوائج جناب سیدہ کا واسطہ, اہل بیت پیغمبر کا واسطہ, خدا تو نے ان ہستیوں کو وسیلہ قرار دیا ہے. خدا تو قاضی الحاجات ہے, تو مجیب الدعوات ہے, تو ارحم الراحمین ہے. مولا امام حسین اور مولا ابو الفضل کو ہم سے راضی فرما. خدایا ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما, پنجتن پاک کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. غم محمد علی محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. خدایا مجاہدین اسلام کی مدد فرما, بے گناہ اسرا خصوصاً پاکستان میں جو آئے دن اسیر ہو رہے ہیں, اٹھائے جا رہے ہیں, لاپتہ ہو رہے ہیں. خدا جانتا ہے اس ملک میں آزادی کے نعرے کیا مطلب تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حکمرانوں پہ شرم کرنی چاہیے. خدا سا ان مظلوموں پر ظلم کرنے میں کوئی ہنر نہیں ہے, کوئی کمال نہیں ہے, کوئی جوان مردی نہیں ہے. خدا ان اسیروں کو بحق اسرائے کربلا جلد از جلد رہائی عطا فرما. خدایا ہماری مساجد, امام بارگاہیں, دینی مراکز, علماء کرام, مراجع اعظم, رہبر معظم کی تأیید اور مدد فرما. خدا دین کی خدمت کرنے والے, مومنین کی خدمت کرنے والے, وطن کی خدمت کرنے والے, ملک کی خدمت کرنے والے, انسانیت کی خدمت کرنے والے, جان کہیں بھی ہو ان کے توفیقات میں اضافہ فرما. خدایا ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما. خدایا اس ملک کے بدخواہوں کو, خائنوں کو, تکفیریوں کو اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. تمام حاضرین کے مرحومین بالاخص شہداء ملت اور ان پروگراموں کے انتظام کرنے والے برادران کے مرحومین, امام بارگاہ مسجد میں خدمت کرنے والے مومنین کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ.